अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। आज हम बात करेंगे जहेज़ के मसले पर, जो कि एक और हमारे माशरे का संगीन मसला है। हम अक्सर देखते हैं कि पहले लोग अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां तय होने के लिए परेशान होते हैं, शादियां तय हो जाती हैं तो उसके बाद जहेज़ एक बहुत बड़ा जो है परेशानी का हमारे लिए सबब बन जाता है। और अक्सर बच्चियाँ तो हम देखते हैं कि ब्याह ही इसलिए नहीं जाती हैं कि उनका माकूल जहेज़ तैयार नहीं होता। साथ में हम देखते हैं कि अक्सर बच्चियों की जहाँ शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद भी, शादी होने के बाद भी ससुराल में अक्सर जहेज़ के मामलों पर झगड़े चलते रहते हैं और या उनको ताने दिए जाते हैं। तो क्या जहेज लेना शरण दुरुस्त है, नहीं है, इसी मसले पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब
जी। वालेकुम।
साथ इसी डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रही हैं सादिया खान साहिबा। सादिया, आपको भी वेलकम कहते हैं। आपको देखिए, मुझे क्यों लगता है कि आप बहुत सा जहेज दाई होंगी अपनी शादी में?
बहुत सा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा माँ बाप ने जरूर जहेज दिया था और कोई डिमांड भी नहीं थी जहेज की ससुराल की तरफ से।
बड़ी अच्छी बात है। गांधी साहब के पास चलते हैं। गांधी साहब, सबसे पहले हम मुसलमान होने की हैसियत, हम हर बात में कहते हैं कि सुन्नत नबवी पर अमल किया जाए। क्या जहेज देना या लेना सुन्नत नबवी है?
ये सुन्नत को पहले समझ लेना चाहिए क्या चीज़ है। सुन्नत उस अमल को कहते हैं जिसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से जारी किया हो, और इसमें ज़्यादातर आमाल वो हैं जो पहले से चले आ रहे थे। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आखिरी नबी से पहले बहुत से अंबिया आए, उन सब ने जो तरीका कायम किया उसको सुन्नत कहा जाता है। उसी तरीके को रसूलुल्लाह सल्लम ने भी दीन की हैसियत से जारी किया। तो जहेज़ का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये कि आप जहेज़ दें आप ना दें, पहले तो ये समझ लेना चाहिए कोई मजहबी बहस नहीं है।
तो प्रॉफिट ने अपने बेटियों को, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम, उन्होंने अपनी बेटियों को जहेज दिया था।
रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अरब की रवायात थी, आप भी उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि दीन आएगा तो आपको सारा कुछ करके दे देगा। रसूलुल्लाह सल्लम भी एक अरब माशरे में पैदा हुए, उसके लिहाज से आप लिबास पहनते थे, उसके लिहाज से आप मजलिसों में जाते थे, आपका तर्ज़ गुफ्तगु वो था। दीन क्या चीज़ है इसको अलग करके देखना चाहिए। मैंने इसलिए पहली बात यही कही कि हम असल में हर चीज़ को दीन बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम की बहुत सी चीज़ें पसंदीदा थी, बाद सब्ज़ियाँ आप पसंद करते थे, बाद चीज़ों का खाना पसंद करते थे। इसका ताल्लुक सुन्नत से नहीं होता। सुन्नत कोई चीज़ उस वक्त बनेगी जबकि वो रसूलुल्लाह सल्लम दीन की हैसियत से जारी करते हैं। यानी आप दीन बताते हैं तो पैगंबर की हैसियत से बताते हैं। देखिए, मैं इसकी एक मिसाल खुद हुजूर की ज़िंदगी से आपको देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, अगर आप कभी सऊदी अरब गए हों तो मक्के में आज भी कोई खेती बाड़ी या बागात नहीं है। यानी मक्के के लोग खेती बाड़ी से, ज़रात से वाकिफ़ ही नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था कि खेती कैसे उगाई जाती है, दरख्तों पर फल कैसे आता है, इसी तरह से जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उनसे वाकिफ़ नहीं थे। जो लोग वाकिफ़ नहीं होते उनके लिए ताज्जुब की चीज़ होती है। मुझे याद है कि मैं अपने एक बचपन के कॉलेज के दोस्त को अपने गांव ले गया तो उन्होंने मुझसे पूछा गंदम किस दरख्त पर लगती है। उनका ख्याल था कि गंदम भी दरख्तों के ऊपर लगती है, वाकिफ़ नहीं थे, पहले कभी देखा नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो एक दिन बाज़ार के करीब से जाते हुए आपने देखा कि लोग पैबंद लगा रहे हैं खजूर के दरख्तों पर। यानी मदीने के लोगों के यहाँ ज़रात थी, वो बागात उगाते थे और खजूरों के बाग, दूसरी चीज़ों के बागात। अब भी देखें अब तो मदीना बड़ा सरसब्ज है, तो वहाँ लोग लगा रहे थे। तो आपने ऐसे ही तबसरा किया उसके ऊपर चलते चलते कि ये तुम ना करो, यानी ये क्यों मशक्क़त ले रहे हो पैबंद लगाने की, क्योंकि आप इससे वाकिफ़ नहीं थे ये क्या चीज़ है। अच्छा, लोगों ने, क्योंकि खुदा के पैगंबर हैं, तो ये ख्याल किया कि ये कोई ठीक काम नहीं जो हम कर रहे हैं, तो नहीं किया उन्होंने।
अच्छा,
और अल्लाह के कानून के मुताबिक फल भी नहीं आया। इसकी वजह ये है कि जो पैबंद लगाने का कानून है, फल तो उसके मुताबिक ही आएगा ना। तो लोग आपके पास गए। देखिए, ये मुस्लिम ने इस रवायत को बयान किया है, जलीलुल कदर मुहद्दिसीन बयान करते हैं, ये बड़ी गैर मामूली रवायत है। आपके पास लोग गए तो आपने फरमाया कि इन्ना माना बशर, मैं इंसानों में से एक इंसान हूँ, मैं बहुत सी बातें कहता हूँ, जो बात मैं दीन की हैसियत से कहूँ खुदा की तरफ से उसकी तुम्हें पैरवी करनी है। ये मेरा एक गुमान था, मैंने इसका इजहार किया। उसके बाद जो जुमला बोला वह था, अंतुम आलमो बे अमूर दुनिया कुम, तुम अपने दुनियावी उलूम को मुझसे बेहतर जानते हो। अब आपको ये देखना है कि खुद रिसालत मआब ने इस मामले में क्या किया। देखिए, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में ये सारी बात बयान की जाती है, उनके मामले ही को नौयत नहीं समझते लोग के क्या थी। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी रिसालत मआब की किफालत में थे, उनको आप ही ने पाला, आप ही के पास वो रहते थे। तो एक तरीके से जैसे एक बाप घर बसाता है अपने बेटे का, आपने बिल्कुल ऐसा ही काम किया, लिहाजा ज़रूरी चीज़ें भी आपने दी। उसी को आमतौर पर जहेज़ के लफ्ज़ से ताबीर कर लिया जाता है। ये ना कोई बुरी चीज़ है, اپنی اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں, مثال کے طور پر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہوں, میں اس کو کوئی تحفہ دے دیتا ہوں, میں اس کو کوئی چیز دے دیتا ہوں, یا مجھے معلوم ہے مثال کے طور پر کہ میرا داماد ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بعض ذمہ داریوں کو ادا کر سکے, اس کی کوئی مدد کر دیتا ہوں. یہ اگر بالکل فطری طریقے سے ہو تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے معاشرے میں ہوا کیا ہے, اصل میں اس کو ایک مسئلہ بنا لیا گیا, یہاں تک کہ وہی بات جو آپ نے ابتدا میں کہی کہ لوگوں کے لیے اپنی بچیوں کو گھر سے اٹھانا ناممکن ہو گیا. تو کوئی چیز جس وقت اخلاقی مسئلہ پیدا کر دیتی ہے تو اب وہ مذہب کا مسئلہ بن گیا. اب ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اس کے اندر اخلاقی خرابی پیدا ہو گئی ہے, یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے, یہ آزار کا باعث بن رہا ہے, اس کے اندر آپ کا جو اخلاقی وجود ہے وہ مجروح ہوتا ہے, اب اس کو روک دیجیے, اب اس کی اصلاح کیجیے.
حامدی صاحب, اب یہاں پہ تو میں پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ عربوں کی روایت تھی اور اس سے پہلے بھی چلتی آ رہی تھی, تو یقیناً عرب بھی اپنی جو ان کی استطاعت ہوگی, جو ان میں کوئی امیر ہوتا ہوگا تو اپنی بیٹی کو بہت سا جہیز دیتا ہوگا, اور آپ نے کہا کہ بظاہر یہ دینی مسئلہ نہیں ہے, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس بہت مال ہے اس کو جو ہے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کروڑوں کا جہیز بھی دے دے اپنی بیٹی؟
نہیں, عربوں میں اس کی کوئی روایت تھی نہیں. میں نے تو آپ کو ایک اصول کی بات بتائی ہے کہ جو عرب روایات تھی ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی. تو عربوں کے ہاں تو عام طور پر یہ ساری ذمہ داری لڑکے پر ہوتی تھی.
اچھا,
یعنی اس کو کچھ دینا ہے, اس کو ادائیگی کرنی ہے, اس کو والدین کو بھی ادائیگی کرنی ہوتی تھی, اس کو اپنا گھر پہلے بنانا ہوتا تھا. یعنی عربوں کے ہاں اس کا رواج نہیں تھا کہ آپ کوئی مشترک خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں آئیں گے, یہ رواج نہیں تھا. یعنی آپ جب شادی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک کمرے ہی کا گھر بنانا ہے, ایک جھونپڑا ہی بنانا ہے, وہ آپ کو بنانا پڑے گا, آپ کو اس کو کچھ ضروری چیزوں سے آراستہ کرنا ہی ہوگا.
یہ بھی ایک مسئلہ, ہم نے ایجپٹ میں بھی یہی صورتحال دیکھی کہ جہاں پہ شرط لاگو کر دی جاتی کہ لڑکا پہلے گھر دے گا لڑکی کو تو ہی شادی ہوگی, اور اس میں لڑکے اور لڑکیوں میں بہت فرسٹریشن آتی ہے کہ جن کو یہ کہ ہم ابھی گھر خریدنے کی, ظاہر سی بات ہے ایک لڑکا اس کا کریئر بنتا ہے اس کے بعد ہی گھر خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے, تو ایسے میں بھی شادیاں نہیں ہو پاتی.
بالکل, اسی لیے میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سوسائٹی کی روایات ہوتی ہیں نا, ان سوسائٹی کی روایات کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. یعنی آپ اس کی پابندی کیوں کریں؟ بات یہ ہے کہ باہمی طور پر ایک چیز طے ہو گئی ہے, اس کے مطابق شادی ہو جانی چاہیے. لیکن میں, آپ نے چونکہ پوچھا عربوں کے بارے میں, تو ان کے یہاں جہیز کی روایت کیا ہوتی, وہاں تو الٹا لڑکے کے اوپر یہ سب کچھ تھا. اچھا, ملیشیا میں یہی صورت ہے, یعنی وہاں پر اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو آپ کو والدین کو بھی ایک رقم ادا کرنی پڑتی ہے. باقاعدہ وہ لوگ جو باہر سے جاتے ہیں اور وہاں شادی کر لیتے ہیں, اکساتھ میں یہ رقم ادا کر رہے ہوتے ہیں.
یہ درست ہے
کہ صحیح نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو لوگ مذہبی بنا لیتے ہیں, جبکہ یہ چیزیں مذہبی نہیں ہوتی. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بادیا میں بھیج دیا جاتا تھا. یعنی جو بدوی لوگ تھے وہ عام طور پر دودھ پلاتے تھے, بچے کی پرورش ابتدا میں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ ماں ہے جس نے اس کو دودھ پلانا ہے. تو اگر آپ مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو زیادہ بہتر تو یہی ہوگا نا کہ ماں دودھ پلائے گی, لیکن وہاں کی روایات, وہاں کے رسوم کے لحاظ سے لوگوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا.
ہاں, ایک اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو ڈاوری اینڈ جہیز, یہ مہر, یہ سیم چیزیں ہیں یا مہر ڈفرنٹ دین جہیز اینڈ ڈاوری؟
نہیں نہیں, مہر بالکل الگ چیز ہے. مہر تو
لوگ ابھی مہر بھی ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاوری اینڈ جہیز از لائک مہر.
مہر کو پہلے آپ سمجھ لیجئے وہ کیا چیز ہے. یعنی ہمارے ہاں, ہمارے اسلامی قانون میں یا اللہ تعالیٰ کے قانون میں جو خاندان کا رشتہ قائم ہوتا ہے, اس میں مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اخراجات فراہم کرے گا. یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ عورت اور مرد دونوں مل کے کمائیں گے اور وہ اپنا گھر چلائیں گے. عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, وہ کمائے کھائے, اس کا مال ہے, وہ جتنا بھی کمائے, کاروبار کرے, ملازمت کرے, اس کے اوپر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن شوہر کے مال کے اوپر عورت کا حق ہے, اس کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری چونکہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے درمیان اکٹھا رہنے کا معاہدہ ہو گیا ہے, مجھے ذمہ داری اٹھانی ہے. اس ذمہ داری کا ٹوکن ہے مہر. یعنی میں بطور ٹوکن اور علامت کے 10,000-20,000 روپیہ اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھتا ہوں, تاکہ سنجیدگی کے ساتھ میں اس ذمہ داری کو اٹھا لوں کہ آپ مجھے اخراجات بھی پورے کریں.
لیکن یہ بھی تو مشکل ہے کہ شادی جس وقت نکاح ہو اسی وقت بہتر ہے,
اسی وقت آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ رقم ہے جو اصل میں ٹوکن کے طور پر دی جاتی ہے.
لیکن یہ بھی تو مردوں کے لیے بہت مشکل ہے نا, اگر ان کے پاس نہیں پیسے ہیں تو وہ بھی تو نہیں شادی کر سکتے.
باہمی طور پر طے کر لیں کہ معقول رقم مانگنی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے معاشرے کے اندر ہر چیز جو بہت اچھی ہوتی ہے اس کو گارنٹی بنا لی, یعنی وہ اصل میں ایک ٹوکن ہے. آپ 100 روپیہ رکھ دیں ہاتھ کے اوپر, آپ 400 روپیہ رکھ دیں, اصل میں وہ آپ کو سنجیدہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم اس حریم میں داخل ہو رہے ہو, یہ عورت تمہارے گھر میں آ رہی ہے, اس کی تم نے نان نفقے کی اخراجات کی خوش دلی کے ساتھ ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ ذمہ داری کو اٹھانے جیسے آپ کسی پلاٹ
شروعات کا چیک ہے,
یعنی یہ اصل میں پہلا علامتی اظہار ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے, میں اب اس کو سنجیدگی سے پورا کروں گا اس بات تاکہ وہ سنجیدہ ہو جائے.
حالانکہ لڑکی کے دماغ میں یا اس کے والدین کے دماغ میں آتا ہے کہ ہماری بچی کی گارنٹی ہے, حالانکہ غامدی صاحب اگر دیکھا جائے تو رقم چاہے 5,000 ہو یا 50 لاکھ ہو, وہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہوتی ہے.
میں یہ کہتا ہوں یہ گارنٹی ہے ہی نہیں, یعنی اس کو ہم نے غلط طرف رکھ دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ مہر کا دینا لینا اس وقت زیر بحث آتا ہے جب طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ پہلا کام ہے جو مجھے کرنا ہے, اس کو کرنے کے بعد زندگی شروع ہوگی. یعنی یہ میرا علامتی اظہار ہے,
ڈفرنٹ چیزیں ہیں, مہر اینڈ جہیز.
یہ بالکل الگ چیز ہے, یہ تو لڑکے نے دینا ہے جہیز, یعنی جس نے شادی کرنی ہے مرد نے, اس نے
اسی نے مہر دینا, اسی نے جہیز دینا,
اسی نے ہاتھ رکھنا, آپ کے اس کے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے. جہیز کیا ہے؟ جہیز اصل میں گھر کو تیار کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں روایت یہ ہے کہ وہ گھر کو تیار کرتے ہیں اصل میں لڑکی کے گھر والے, وہ آپ کے بیڈ روم کا فرنیچر دیں گے, وہ آپ کے گھر کا ساز و سامان دیں گے, وہ آپ کو تیار کر کے دیں گے کہ آپ نے نیا گھر بسانا ہے.
بالکل, کیا یہ لڑکی کے خاندان والوں کی ذمہ داری, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ روایت ہے اور اس میں دین کی عمل دخل نہیں ہے, لیکن جہاں یہ معاشرتی برائی بن جائے تو دین وہاں پر دخل دینا چاہیے, روکنا چاہیے. بالکل, اس کا جواب لیں گے غامدی صاحب, یہ بہت اہم بات ہے, لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. جہیز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, غامدی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. وقت ضائع کیے بغیر غامدی صاحب, جہیز اب اگر ایک معاشرتی لعنت بن چکا ہے تو آپ نے کہا اسے روکا جائے, کس طرح روکا جائے اور کیا روکنا درست ہے؟
اعتدال کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے لیے اسے باعث شرم سمجھیں کہ وہ جہیز کا مطالبہ کریں یا اس کے بارے میں توقعات رکھیں. جہیز کا مطلب کیا؟ لغوی لحاظ سے تیار کرنا. اچھا, عربی زبان میں جہازہ تجہیز کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہو شاید اس موقع کے اوپر یہ بات بری لگے, آپ مردے کو کیا کہتے ہیں؟ تجہیز و تکفین.
بالکل,
یہ وہی لفظ ہے.
اچھا,
یعنی اس کو تیار کیا جا رہا ہے قبر میں لے جانے کے لیے, یہاں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے گھر بسانے کے لیے. تو لفظ ایک ہی ہے,
تو یہ دونوں طرف کے لیے ہونا چاہیے نا, لڑکے کے لیے بھی ہونا چاہیے اور لڑکی کے لیے بھی
مل کے, یعنی اس کو باہمی طور پر لوگ کر لیں. زیادہ تو لڑکی کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے, وہ گھر کو دیکھیے, لڑکی کا ہم استقبال کر رہے ہوتے ہیں, اس نے ہمارے گھر میں آنا ہے, تو یہ ذمہ داری تو ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے وہ کمرہ تیار کریں, اس کو فرنیچر دیں,
یعنی کمرہ تیار کرتے ہیں اسی کے علاوہ سامان سے.
یعنی دیکھیے یہ جو الٹ صورت ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہے, عرب معاشرے میں یہ چیز نہیں تھی. میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بچی کے لیے یہ بندوبست کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکے والے بھی آپ ہی تھے.
صحیح,
یعنی اس کو لڑکیوں کو دیے جانے والا جہیز نہیں سمجھنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انہی کی کفالت میں تھے, تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے گھر کی تیاری, ضروری چیزیں چھوٹی موٹی جو ایک گھر چلانے کے لیے اس وقت کی معاشرت میں ضروری تھیں, وہ آپ نے دیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لڑکے والے کی طرف سے بھی آپ ہی کو یہ معاملہ کرنا تھا, یہ کوئی اس طرح کا جہیز نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں دیا جاتا ہے.
آئی نو, اس لیے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کو یہی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے, جیسی بیٹی پیدا ہوتی ہے جہیز کی.
یہاں ظاہر بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے آ کے بیٹی کو دیکھنا ہے یا رشتہ طے کرنا ہے, وہ صرف شرافت نہیں دیکھ رہے ہوتے, تعلیم نہیں دیکھ رہے ہوتے, معاشرت نہیں دیکھ رہے ہوتے, تہذیب نہیں دیکھ رہے ہوتے, ان کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ فریج کون سا ملے گا, ٹیلی ویژن کون سا ملے گا, بیڈ کون سا ملے گا. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کو الٹا جائے, یعنی لڑکوں کے اندر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ تم اس کو اپنے لیے باعث شرم سمجھو, تمہیں یہ چاہیے کہ تم آگے بڑھ کے یہ کہو کہ ہم اپنا گھر تیار کریں گے, ہم یہ ذمہ داری لیں گے. دیکھیے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی, تو یک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی روایت ہوتی ہے, رسم ہوتی ہے. میں باہر سے آیا, مجھے معلوم ہوا کہ گھر میں میرے سسرال کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی لے جانے کے لیے آئے ہیں, تو مجھے بہت شدید غصہ آیا. میں نے کہا کہ یہ لڑکے کی پیدائش کا یا بچی کی پیدائش کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کام جس کی ذمہ داری مجھے اٹھانی ہے, یہ آپ کیوں لینے کے لیے آیا ہے اس کو؟
یعنی یہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہے تو وہ ذمہ داری اس کی پیدائش کی نانا نانی کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, حالانکہ نہ وہ ان کا نام آگے لے کے جاتا ہے نہ وہ ان کی ذمہ داری ہے.
ہمارے یہاں تو والدین جو بچی کے والدین ہیں وہ یعنی یوں ہوتا ہے کہ جیسے داماد ان کے لیے کوئی الہی مخلوق ہے، وہ گھر میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے بچے کی پیدائش ہونی ہے تو کیا معاملہ کرنا چاہیے، بچی اگر واپس کہیں آئے گی یا جائے گی اس کو کیا دینا دلانا چاہیے،
یہ
صرف صرف جہیز نہیں ہے، ایک رسوم کی دنیا ہے جو اس کے ساتھ
وابستہ کرائی گئی ہے، نہ ختم ہونے والا جہیز ہے جو بچے کے ساتھ.
یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری بڑی بہن تھی اور وہ بہت رسوم رواج کو سمجھتی تھی، جانتی تھی، وہ عام طور پر یہ کہا کرتی تھی کہ کم سے کم 11 رسمیں تو ضرور کرنی ہیں. وہ 11 رسمیں جب میں نے سنی ان سے تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گیا کہ اس کے بعد کون جیتا رہے گا. اور وہ 11 کی 11 رسمیں جو تھیں اس میں دلچسپ بات دیکھیں، ان کے اندر اتر کر دیکھیں، ان میں سے لڑکے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، وہ ساری کی ساری لڑکی سے متعلق تھی. تو ہمارے ہاں یہ سوسائٹی بالکل الٹ دی گئی ہے، لیکن عرب میں اس کے الٹ تھا.
ابھی ہمارے ریلیٹیوز میں کسی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ جہیز کی باتیں کر رہی تھی، اینڈ وہ بہت مطلب دے کینٹ افورڈ یو نو. تو میں نے ان سے بولا آپ کیوں دے رہی ہیں، کیا ان کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے یا ان کے گھر میں فریج نہیں ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ میری بیٹی کی عزت ہے، اگر میں نے نہ دیا تو میری بیٹی اس گھر میں خوش نہیں ہوگی. تو بیسیکلی وہ جہیز دیتے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کی عزت ہو وہاں پہ اور ان کی بیٹی خوش رہے اور اس کو تانے نہ دیے جائیں.
پھر بھی نہیں ملتی جو کہ بیچاری.
ہاں لیکن بیچاری انہوں نے تو آئی فیل سو بیڈ فار دا پیرنٹس یو نو کہ ان کی بیچاری افورڈ بھی نہیں کر رہے ہیں اور کمیٹیاں ڈال رہے ہیں اور ادھر ادھر سے لے کے اس کو واشنگ مشین دے رہے ہیں. مجھے بہت عجیب سا لگا ان کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے تو ہاتھ سے کپڑے دھوئیں، آپ کیوں ان کو واشنگ مشین لے کے دے رہے ہیں؟
ہمارے معاشرے میں تو والدین آپ یقین کریں کہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یعنی مڈل کلاس کے لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی، وہ سب کے سب اصل میں بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد پھر زندگی بھر قرض اتارتے ہیں.
بالکل
یعنی بیٹی کی شادی کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مارک کی لاکھوں کے اخراجات اس کے اوپر ہیں، کھانے اتنے کھلانے ہیں، یہ اس طرح کرنا ہے. اس کو ہم نے حقیقی معنی میں ایک سخت لفظ بول رہا ہوں، لعنت بنا دی. یعنی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا،
بہت سیریس ہے.
اس کو ساری سوسائٹی کو مل کے، اچھا اس میں ابتدا لڑکی والوں کی طرف سے ہو نہیں سکتی، لیکن ان کی وہی نفسیاتی مشکل ہے کہ وہ اپنی بچی کو کس طریقے سے ایک ایسے ماحول میں بھیج دیں جہاں اگلے دن ساس نے یہی سوال کرنا ہے، جو خاندان کی عورتیں آئیں گی انہوں نے یہی پوچھنا ہے. ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اس کے بعد چادر اٹھا کے یہ تمہارے ہاں سے آئی ہوگی، یہ فلاں چیز تو تمہاری جگہ. یہ جو گفتگو ہے یہ نفسیاتی لحاظ سے کس طریقے سے تیر و نشتر بنتی ہے.
لڑکی والے بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے لیکن ہم سے ہمارے خاندان والے پوچھتے ہیں جی کیا لائیں،
کیا لائیں. یہ جو چیز ہے یعنی لڑکے والے جو ہیں ان کو اصل میں اطلاع کرنی چاہیے. دیکھیے یہاں لینے والے وہ ہیں، وہ آگے بڑھیں. یعنی ہمیں اپنے نئے نوجوان بچوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا، مجھے بچی والوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا، یہ میرے شرف کے خلاف ہے، میری مروت کے خلاف ہے، میں ایک مرد ہوں، مجھے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. یعنی ہمیں اپنی مردانگی باقی موقعوں پر یاد آ جاتی ہے، اس موقع کے اوپر یاد آنی چاہیے، یہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا. یہ تو ہے اس کا وہ جو اعلیٰ مقام ہے جس میں کم سے کم اتنا ہی ہو جائے کہ ڈیمانڈ کا طریقہ نہ رہے.
یعنی دیکھیے اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں،
کم سے کم ایک ہے خوشی کے ساتھ کوئی چیز دینا، دوسرا یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو نمائش ہوتی ہے. آپ دیکھیے میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے دیہات میں باقاعدہ چیزیں پھیلا دی جاتی تھیں، پھر پورے خاندان کو دکھایا جاتا تھا کہ دیکھیے یہ ہم نے زیورات دیے ہیں، یہ ہم نے برتن دیے ہیں، یہ فلاں چیزیں دی ہیں، اور وہ مائیں شروع کر دیتی تھیں. یعنی میں نے تو بچپن میں یہ دیکھا کہ بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک بڑا صندوق گھر میں آ گیا ہے، وہ بیٹی کا ہے، اس میں زیورات رکھے جا رہے ہیں، اس میں کچھ صندوق، اس میں کوئی کپڑے، اس میں کوئی بستر، اس میں معلوم نہیں کیا کیا الا بلا رکھی جا رہی ہے. یہ سب جو ہے یہ اتنا نفسیاتی بوجھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
غالب صاحب قرآن کریم میں بھی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو خرچ کرنے کا حکم دیا اور قوام اس لفظ کی بھی وضاحت کر دے کہ کیا ہے، تو یہ ادھر بھی شامل ہو سکتا ہے کہ خرچ کرنے کا حکم اگر مرد کو دیا ہے گیا ہے تو لڑکی سے کوئی تقاضا شادی سے پہلے بھی نہ کیا جائے، شادی کے وقت بھی نہ کیا جائے.
وہ پوری آیت یہی ہے کہ ہم نے شوہروں کو بیویوں کے اوپر سربراہ بنایا ہے جب تم شادی کر رہے ہو، اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خرچ کرنا ہے، آپ کو اخراجات کی ذمہ داری اٹھانی ہے. سربراہی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے اندر جو ادارہ بنا ہے اس کے مالی معاملات آپ کے اوپر ہیں،
نہ کہ آپ سرتاج تو بن جائیں لیکن آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آئے لڑکی کے گھر.
یہ جب آپ نے بعد میں یہ خرچ کرنا ہے تو ابتدا میں بھی آپ ہی کو خرچ کرنا چاہیے. یہ اخلاقی تعلیم ہمیں دینی چاہیے لوگوں کو. میں تو دیکھیے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سول سوسائٹی کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلائیں کہ ایک طرف ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، 12 سال ہم بچے کو تعلیم دیتے ہیں نا، اس کے اندر ہمیں ان آداب کی تعلیم دینی چاہیے. اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ بننا چاہیے. یعنی بہت سی چیزیں جو سکھانے کی ہیں، آپ کو سرخ اشارے پر رکنا ہے، आपको ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी है, आपको कतार बना के खड़ा होना है, आपने दूसरे आदमी को अदब देना, ये बेसिक चीजें हैं शहरियत की। आपको जहेज का मुतालबा नहीं करना, आपको बच्ची का इस्तकबाल करना है और उसकी जिम्मेदारी खुद उठानी। आप मर्द हैं तो आपके ये फराइज हैं, फराइज बताने हैं। असल में हमारे यहाँ गुफ्तगू हुकूक से शुरू होती है, फराइज बताने हैं। ये चीज़ें बच्चे को बतानी चाहिए, उसके बाद फिर इनफॉर्मल एजुकेशन है जैसे हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस बननी चाहिए ऐसी। मसलन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इसमें कामयाबी हुई, अमलन कामयाबी हुई, कि जो बहुत सी बरादरियाँ थीं दिल्ली में और बाज़ जगहों के ऊपर, बरादरियों ने अपना नज़म पैदा कर लिया और उन्होंने पाबंदी लगा दी कि देखिए बरादरी ने शरीक होना है, आप अगर इस तरह की चीज़ें देंगे या इस तरह का मुतालबा करेंगे तो हम शरीक नहीं होंगे।
अच्छा, हम इस पर मैं पूछना चाहूँगी, क्या अपने रिश्तेदारों का आप सोशल बायकॉट कर सकते हैं? मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे जहाँ पे मौसीकी अपने ही लोग पसंद करते हैं और उसको गैर शरई समझते हैं, वो ऐसी शादियों में जाने से इज्तनाब करते हैं जहाँ महफिल मौसीकी का इनेकाद किया जाता है। तो क्या ये दुरुस्त है कि अगर ऐसी शादियों का हमें पता चले हमारे रिश्तेदारों में कि जहाँ जहेज मांगा गया है या बड़ी इस तरह की शोशा हो रही है, इसका सोशल बायकॉट किया जाए, क्या ये रिश्तेदारों के हकूक के खिलाफ वर्जी नहीं होगी?
यही बात यह है कि एक तरीका तो यह है कि मैं आप ये काम कर लें तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ यह है कि बरादरी की सतह के ऊपर ये काम किया जाए फिर इसमें फ़ायदा होता है। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया है कि मैंने ऐसी बरादरियों की शादियों में शिरकत की है जिनके यहाँ बिल्कुल तय था, यानी ये जो अब तो कानून बना ना हमारे यहाँ वन डिश देनी है, उनके यहाँ तय था कि नहीं वन डिश ही होगी या खाना जो है वो एक ही होगा लड़के लड़की वालों का। ऐसी बरादरियों को मैंने देखा आज से यानी 25-30 साल पहले देखा है। अच्छा, शादी मस्जिदी में होगी, ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने की हुई थी, ये कोई मजहबी मसला नहीं होता। लेकिन इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये सारे तरीके इख्तियार करने चाहिए। और जिस तरह अब हमारी रियासत ने बाज़ जगहों पर कानून बनाया, क्यों हुआ ये है कि एक ऐसी चीज़ की जो बिल्कुल जायज़ थी वो हदूद से आगे बढ़ गई, उसने लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। तो हमारे यहाँ कानून यहाँ तक बनाया गया कि देखिए आप तकरीब को 10 बजे ख़त्म कर देंगे, आप उसमें वन डिश देंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। इतदाल के साथ कानून साजी भी करनी चाहिए, लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिल के बतदरीज माशरे को ठीक करती हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि जो लोग इस्लाह करने के लिए उठते हैं वो बाद वक्त एक्सट्रीमिज्म इख्तियार कर लेते हैं,
बिल्कुल,
यानी वो ऐसी जगह से शुरू करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक बड़े आलिम थे, उन्होंने ये तहरीक शुरू कर रखी हुई थी कि हम लड़की वालों के यहाँ खाना नहीं खाएंगे बल्कि कोई मशरूब ले लेंगे और अगर खाना दिया जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। इसमें बहुत वो सख्त थे, मेरे जलील कदर उस्ताद थे, उनको वो अपने यहाँ दावत देने के लिए गए, उनको उन्होंने कार्ड दिया तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों भाई आपने आजकल ये तहरीक चला रखी हुई है कि हम खाना नहीं खाएंगे, क्यों हम जनाजा लेने के लिए जाते हैं? आप इतदाल की बात करें, थोड़े लोग जाएंगे, चंद दोस्त अब होंगे, खाने का वक्त होगा, खाना खा लेंगे, और खाने के बारे में आप लोगों को ये तरगीब दें कि उसमें आप एक डिश पका लें या इस तरह कर लें। यानी अगर आप किसी चीज़ को इतदाल से करेंगे तो वो हो जाएगी, अगर आप उसको बेइतदाली में ले जाएंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। एक्सट्रीमिज्म नहीं इख्तियार,
शादी में जाएं अगर ज्यादा डिश है तो आप ये कह के कहें कि मैं एक से ज्यादा नहीं लूंगा, मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं है।
बिल्कुल,
और सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में गांधी साहब, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जहेज के मसले के ऊपर हम बात कर रहे हैं, गांधी साहब से हम राय ले रहे हैं, वो हमें इस बारे में आगाही फराहम करें। गांधी साहब, आपने मेहर के बारे में बताया और मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि मेहर बेसिकली एक मर्द की तरफ से टोकन है अपनी बीवी के लिए कि हम जिंदगी नई शुरू कर रहे हैं और मैं कफील हूँ इस घर का। तो अगर इसकी फिलॉसफी से, इसकी रूह से देखा जाए तो जहेज लेना वैसे ही हराम काम नहीं बन जाता?
यानी एक बड़ा नाशाइस्ता काम बन जाता है। देखिए भाई, हराम हलाल का फैसला तो नहीं कर सकता है, लेकिन एक नाशाइस्ता काम बन जाता है। और बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अगर तो ये उस फितरी जगह पर रहता कि जहाँ पर मैंने अपनी खुशी से अपनी बच्ची को कोई तोहफा दे दिया तो यहाँ तक तो शायद कोई भी एतराज़ ना करता। ये बड़ा है आगे, और ये बढ़कर लोगों के लिए एक नफसियाती मसला बना है। इसने बच्चियों के हाथ पीले करने नामुमकिन बना दिया। इसमें बच्चियां बाज़ वक़्त घरों में बैठी रहती हैं, उनके बालों में चांदी आ जाती है लेकिन उनको घर से उठाना मुमकिन नहीं होता। उनमें सारी खूबियां होती हैं लेकिन वालदैन जहेज़ देने की पोजीशन में नहीं होते। गरीब आदमी के लिए मरने का मुकाम बाज़ वक़्त हो जाता है। हमने इसको इज्जत और बेइज्जती का मसला बना दिया। ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी इस्लाह करनी चाहिए। ये सब अखलाक की खराबियाँ हैं और अखलाक ही मज़हब है। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बाकी तो तफसीलात होती हैं, मज़हब बुनियादी तौर पर क्या है? वो दो चीज़ों का नाम है। मेरा एक परवरदिगार है, मुझे इबादत करनी है उसकी, और मुझे इंसानों के साथ आला अखलाक पे कायम रहना है। تو انسانوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے معاملے میں اگر میرے اندر تکبر آ گیا ہے، میرے اندر دوسروں کی تحقیر آ گئی ہے، میں دوسروں کی آزار کا باعث بن رہا ہوں، میں ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہوں، تو پھر میرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ آپ دیکھیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایک روایت کے اندر کہ ایک خاتون کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ بہت نوافل پڑھتی ہے، شب و روز عبادت میں مصروف رہتی ہے، لیکن ہمسائے اس سے بہت تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری خاتون کے بارے میں کسی وقت ذکر کیا گیا کہ وہ نوافل وغیرہ تو نہیں پڑھتی، فرض پڑھ لیتی ہے، تھوڑی بہت عبادت بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو اصل میں جو اخلاق ہیں ان کے اوپر ہماری جنت اور جہنم کا انحصار ہے۔ یعنی یہ معاملہ کوئی آسان نہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کچھ ریچولس کو انجام دینے کے بعد اللہ کے ہم محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ کی محبوبیت کو خود حضور نے بیان کیا، یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوں گے جنت میں، تو فرمایا احسنکم اخلاقا، جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو۔ اپنے مقصد کے بارے میں بتایا کہ بوئست الاتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کے ہاں اگر اخلاقی لحاظ سے پستی پائی جاتی ہے، خواہ وہ آپ کے گھر میں ہے، خواہ بیوی کے ساتھ ہے، میں ایسے بے شمار مذہبی لوگوں کو جانتا ہوں جو تقریریں کریں گے، واعظ کریں گے، انہوں نے باقی مذہب اپنایا ہوگا، آپ گھر میں دیکھیے ان کو تو معلوم ہوگا کہ فرعون گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کی گفتگو، ان کی بات چیت میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اولاد ان سے تنگ ہوگی باپ کی حیثیت سے، بیوی ان سے تنگ ہوگی شوہر کی حیثیت سے، یعنی انہوں نے اس طریقے سے گھر کے ماحول کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہوگا کہ وہاں کسی کی سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اخلاقی لحاظ سے اتنے محبوب انسان بن جائیں کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ اس شخص سے کوئی کسی کے لیے آزار، کسی کے لیے تکلیف، کسی کے لیے دکھ صادر نہیں ہو سکتا۔
غامدی صاحب، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ معیوب بات ہے جہیز طلب کرنا یا اس کی ایکسپیکٹیشن رکھنا، اور غیر اخلاقی بھی ہے ظاہر سی بات ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان سے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو بے شک آپ نے زبان سے، ایک تو لوگ مانگتے بھی ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے بری ہے، لیکن اگر آپ ایکسپیکٹیشن بھی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں آئے گا، تو بچے کے لیے آپ مشکلات کسی نہ کہیں نہ کہیں تانا اس کو ضرور دیں گے، تو یہ ایک رشوت کے زمرے میں نہیں آتا؟
یہ وہی چیز ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل جو قرآن نے کہا ہے، یہ اس کے تحت آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ جس میں وہ مجبوری سے ہمیں دے گا۔ تو جب کوئی اپنا مال مجبوری سے دیتا ہے تو یہ اصل میں باطلی طریقہ ہے جس سے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کو صرف اس حد تک گوارا کیا جا سکتا ہے کہ بالکل اپنی ذاتی خوشی سے، بغیر کسی نفسیاتی دباؤ کے، والدین نے بچی کو کوئی چیز دے دی۔ اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس کی اصلاح کی جائے تو اس کی بھی تعلیم دینی چاہیے کہ یہ معاملہ پہلے یا بعد کر لیا جائے۔ یعنی اس موقع کے اوپر، میں نے تو اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ساتھ بارات آتی تھی، اس کے ساتھ ایک سامان ڈھونے والا پورا عملہ آتا تھا۔
لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں پھر اس بات پہ وہ بحث کریں گے کہ جب ہم کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بچی کو کیوں دیں، یہ تو ہمارے بچوں کے لیے ہے نا۔
اس میں بھی دو پہلو ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ اصلاً اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی بچیوں کو چیز دینا چاہتا ہے دے رہے، لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی چیز برائی بن چکی ہو، خرابی بن چکی ہو، تو پھر کم سے کم تقریب سے اس کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس موقع پر پھر وہ دوسرے والدین کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ آپ نے دینا ہے نا، تو کہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے اس شادی کے موقع پر تقریب منعقد کر کے دینا ہے، یا آپ نے اس کی نمائش ہی کرنی ہے۔ اگر آپ نے کوئی گھر دینا ہے، کوئی اور چیز دینی ہے، وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ
ڈسکریٹلی دے دیں، مطلب پتہ نہیں چلے گی۔
دیکھیے، اصل میں اس چیز کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے۔ خرابی پیدا ہو رہی ہے نمائش میں، مطالبے میں، توقعات میں، نفسیاتی ماحول میں۔ اس کی اصلاح ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے۔
غامدی صاحب، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں شادی کا مسئلہ آتا ہے، یہاں پہ ہمیں فیمیل ڈومینیشن زیادہ نظر آتی ہے۔ بچی کا جہیز تیار کرنا ہے، وہ ماں باپ سے پیسے ایکسٹریکٹ کرتی ہے، یہی کام ساس یا لڑکے کی ماں بھی کرتی ہے کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لے کر آئے، تو اس کی مردوں کو پریشرائز بلکہ کیا جاتا ہے۔ شادی کے لیے 50 فنکشنز ارینج کیے جاتے ہیں، اس کے لیے خرچہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ اس عورت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ان کا کیا اصل رول انہی کا؟
اصل رول انہی کا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں عورتوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں اگر ایجوکیٹ ہو جائیں، میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ گھر میں مصیبت کیا ہوتی ہے، میں مجبور ہوں اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے، اس کی وجہ یہ کہ مجھے معلوم ہے عورتیں اس کا حال کیا کریں گی۔ میں آپ کو بہت سے ایسے اس وقت مرد دکھا سکتا ہوں جو ایجوکیٹ ہو گئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ، نہ وہ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی خواتین ہیں جو اصل میں بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہیں، اور اس میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یعنی وہ آگے بڑھیں، اور وہ آگے بڑھ کے اچھی روایات قائم کریں، وہ اس طرح کی چیزوں کو بے معنی سمجھیں۔ بچی کے لیے اگر آگے بڑھ کے، مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر ماں آگے بڑھے اور ماں جا کے ان سے یہ کہے کہ دیکھیے میرے ہاں بچی کا بیڈ روم تیار ہے، ضروری چیزیں، کھاتے پیتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں تیار ہیں، از راہ کرم آپ اس معاملے میں کچھ نہ کیجیے. تو آپ سے آپ یہ چیزیں ڈسکریج ہونا شروع ہو جائیں گی. حوصلہ شکنی کرنے کے لیے عورتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. ویسے تو میرا اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ آپ مذہبی اور اخلاقی اصلاح اگر کسی قوم کی کرنا چاہتے ہیں اس کی ابتدائی عورت سے ہونی چاہیے. یعنی عورتوں کی آپ اصلاح کر دیں, ان کے آپ طرز عمل کو بدل دیں, اس کے بعد مرد اس میں بیچارے ہوتے ہیں. بالکل
اور بہترین مائیں کہتے ہیں نا, بہترین قوموں کی جو ہے وہ پرورش کرتی ہیں. تو ماں اگر تربیت صحیح کرے تو سب صحیح ہو جائے گا. آمدی صاحب, اب ایک اور وضاحت کر دیجیے, کفو کیا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ غیر کفو سے نکاح درست نہیں ہے.
یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں, پھر میں آپ سے عرض کروں گا. یہ اصل میں ایک ہمارے جو فقہاں ہیں, جورسٹ ہیں, انہوں نے لوگوں کو اس کی تعلیم دی, اور یہ اپنی جگہ تعلیم بری نہیں ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد ایک گھر بسنا ہوتا ہے, خاندان بسنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت زیادہ معاشرتی فرق کے ساتھ شادی کر دی جائے. یعنی برابر سرابر کے لوگوں, کف کہتے ہیں برابر سرابر کا ہونا, برابر سرابر کے لوگ دیکھ لیجئے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک بہت غریب گھرانے کی بچی آ گئی ہے تو پھر آپ کا پورا گھر بہت بڑا ہونا چاہیے ذہنی لحاظ سے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, ورنہ یہ ہے کہ وہ خود وہاں پر ذلیل ہو کے رہ جائے. کفات اس کو کہا جاتا ہے, یا کف دیکھنا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ اخلاص میں استعمال ہوا ہے, مطلب یقول لہو کفواً احد, یعنی کوئی ہمسر نہیں ہے خدا کا. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے برابر سرابر کے معاشرتی لحاظ سے, اب تعلیم میں مثال کے طور پر اگر بہت فرق ہوگا, یا آپ کی معاشی حالت میں بہت فرق ہوگا, یا آپ کی تہذیبی تربیت میں بہت فرق ہوگا, تو پھر گھر بسنا یا اس کا قائم رہنا یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. یہ بات ہے, یہ سجیشن کی بات ہے, اس کا کسی مذہبی فتوے سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا گاندھی صاحب, ایک اور دوسری سائڈ کی جانب بھی آنا چاہیں گے, کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے, مرد کی ذمہ داری ہے, ساس کی ذمہ داری ہے, لیکن اکثر جہاں متمول خاندان ہم دیکھتے ہیں وہاں لڑکی والوں کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اولاد کے لیے کمایا تو کیوں نہ خرچ کیا جائے, لیکن وہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر بھی ایک پریشر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں.
جی بالکل, میم نے وہی عرض کیا نا کہ اصلاً تو ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ جو بھی کریں, لیکن ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اوپر آپ کا دباؤ نہ.
نمود و نمائش کا پہلو,
نمود و نمائش اصل میں جہاں بھی ہوگی,
اور بھی طریقے ہیں بیٹی کو کچھ دینے,
بہت طریقے ہیں. آپ بڑے سلیقے کے ساتھ یہ معاملات کر سکتے ہیں. شادی بیاہ کی تقریب اگر آپ اس طرح کی بنا, پھر غریب لوگ بیچارے ترسیں گے دیکھ کے. یہ چیز عمرا ملحوظ رکھتے تھے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری پرانی معاشرت میں, یہ جو معاشرت آج سے 50-100 سال پہلے کی تھی, اس میں عمرا اس کا بہت خیال رکھتے تھے. یعنی وہ کبھی ایسے کام نہیں کرتے تھے جس سے دوسروں پر نفسیاتی دباؤ پڑے. تو یہ ہم میں سے ہر شخص کو سیکھنا چاہیے. یہ بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں, ان کے لیے آپ قانون سازی کرنے نہیں بیٹھ سکتے, ان کے لیے سوسائٹی کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ قانون سازی سے لوگوں کو قطار میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا. جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرا قطار میں کھڑا ہونا یہ میرے لیے شرف ہے, اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو لیڈر پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے مقاصد, سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قانون شیخ نہیں سکھاتے ہیں. یعنی میرے نزدیک یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ آپ ایک جلوس نکالیں, اس کے لیے لوگ جا رہے ہوں, اور آپ ٹول ٹیکس پے نہ کریں. یہ چھوٹی بات آپ کے نزدیک چھوٹی بات ہے, میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر اس گروہ کی رہنمائی کر رہا ہے اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی, اس کے باطن کے اندر ایک پست انسان بستا ہے.
کل کو انہوں نے مہار سنبھال لی تو
قوم ملک کو قانون سکھانا ہے. اصل میں کیا چیز ہے ریاست؟ ریاست قانون کی حکمرانی کا نام ہے. آج اگر ان لوگوں کو قانون کی پابندی نہیں سکھائی گئی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شان اور ان کا وقار کیا ہے. آپ 10 چیزوں میں ان سے اختلاف کر لیں, وہ یہی چیز ہے کہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ آپ قانون کے
اوپر,
آپ پرنسپل لا قانون اس کی پابندی کرتے ہوئے آگے آپ کمٹمنٹس کو پورا کریں گے. آپ کی بات زبان سے نکل گئی, بس نکل گئی, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ لیڈر اصل میں اپنی پستی کا اشتہار دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے کارکنوں نے مجھے مجبور کر دیا فلاں کام کرنے کے لیے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں لیڈر نہیں ہوں, میں ایک پست انسان ہوں جو لوگوں کے پیچھے چلتا ہے, جس کو کارکن مجبور کر کے اس سے بد اخلاقیاں کرا سکتے ہیں, قانون شکنی کرا سکتے ہیں. اس کو شرم کرنی چاہیے اپنے پاس بیٹھے ہوئے, کو جائیے کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھے. یہ بدقسمتی ہے ہماری, اصل میں اس بدقسمتی نے ہمیں تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے. ہمارے بڑے لوگ, ہمارے علماء, ہمارے لیڈر, ہمارے رہنما, وہ اصل میں اعلیٰ روایات کے نمائندہ ہونا چاہیے, قانون پابند ہونے چاہیے, اخلاقی لحاظ سے بہت برتر ہونے چاہیے. ان کے گھروں کو دیکھیں, ان کی گفتگو سنیں, ان کی بات چیت سنیں, تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ ایک شائستہ اور مہذب انسان ہے. اس شائستہ اور مہذب انسان کو ہمیں پانا ہے اپنے سوسائٹی میں. لیکن
ہماری سوسائٹی میں تو آج کل اخلاق یہ بہت پیچھے رہ گیا.
مجھے تو حیرت ہوتی ہے, میں اخلاق کا نام لیتا ہوں تو لوگ میرا منہ دیکھتے ہیں, آگے سوال کرتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے.
بالکل
یعنی میرے نزدیک تو انسان کے انسان ہونے کا مطلب ہی صرف یہ ہے کہ اس کا ایک اخلاقی وجود ہے بس,
بالکل ختم ہو چکا ہے.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کی گفتگو کا. سعدی خان آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
تھینک یو سو مچ ہیونگ می.
جہیز کے بارے میں آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی کہ جہیز دینا معیوب بات نہیں ہے, لیکن اسے طلب کرنا یا ایون یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا, یہ امید رکھنا کہ جہیز دیا جائے گا, یہ انتہائی معیوب بات ہے. اور لڑکے, قرآن کریم میں بھی مرد کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا, اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. مہر کا آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ اس کا سنا, اس کی روح سنی کہ اس کا کیا ہے کہ وہ مرد ہے, خاندان شروع کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے یہ. تو میرے خیال میں اب لینے والے بھی, ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, دینے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے خود تو دینے کے قابل ہیں لیکن معاشرے میں وہ دوسری برائیوں کو جنم نہ دے رہے ہوں, اس کی وجہ سے دوسرے لوگ رشوت لینے کے لیے پریشرائز نہ ہو رہے ہوں. ان سب باتوں کا ہم خیال رکھیں, زندگی سادہ طریقے سے زیادہ اچھی طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.